تقدیر 4 ستمبر کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ چین اور انڈیا سمیت دنیا کے تیزی سے ترقی پذیر 5 ملکوں کی تنظیم برکس نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا۔ کیا یہ بھارت کی کامیابی ہے؟
چائنا کے ساتھ پوری طرح سے بات چیت کر کے یہ بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اپنا جو رویہ ہے اس میں چینج لا رہا ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ دنیا کی 5 اہم ابھرتی ہوئی معیشتوں کی تنظیم برکس نے پہلی مرتبہ اپنے اعلامیے میں پاکستان میں پائی جانے والی شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کا ذکر کیا ہے۔ چین میں ہونے والی کانفرنس کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ان کا انتظام کرنے یا حمایت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اجلاس کے بارے میں سنیے شمائلہ جعفری سے۔
چینی صدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی معاشی بندوبست میں ترقی پذیر ملکوں کی نمائندگی بڑھائی جانی چاہیے۔ برکس اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ کے سربراہان شریک ہیں۔ واضح رہے کہ اجلاس کا انعقاد بیجنگ کی جانب سے عالمی لیڈرشپ کی تشکیل کے دعوے پر عمل درآمد کے لیے کیا گیا ہے، تاہم یہ اجلاس ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جب سب کی توجہ شمالی کوریا کے 6ویں جوہری تجربے کی طرف ہے۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی نمائندہ خصوصی نے میانمار کی سربراہ آنگ سان سوچی کو روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا نے میانمار کی حکومت سے روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ دینے اور مسئلے کا فوری حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سنیے سبا ناز کی زبانی۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی نمائندہ خصوصی یونگ ہی لی نے کہا ہے کہ رقائن میں صورتحال کشیدہ ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ آنگ سانگ سوچی معاملے میں دخل دیں۔ دوسری جانب پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کو بنگلہ دیش کی پیروی کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کو خوراک، گھر اور تعلیم تک رسائی فراہم کرنی چاہیے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں ریاست کے شمالی حصوں میں وسیع پیمانے پر لگی آگ دیکھی جا سکتی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں روہنگیا کے ایک گاؤں میں تقریباً 700 گھر زمین بوس کیے گئے ہیں۔
جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ اس کے پاس ایسی اطلاعات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ شمالی کوریا ایک اور بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جنوبی کوریا نے ایک فوجی مشق کی ہے جو کہ شمالی کوریا کی جوہری تنصیبات پر حملے کے مشابہ ہے۔ سنیے شجاع ملک سے۔
جنوبی کوریا کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں اصلی ہتھیاروں سے کی جانے والی ان مشقوں میں راکٹوں کو فائٹر طیاروں سے مارک کیے جانے اور زمین سے بیلسٹک میزائل داغے جاتے دیکھا گیا۔ یہ مشق امریکی وزیر دفاع کے انتباہ کے بعد کی گئی ہے، جس میں انہوں نے پیونگ یانگ کو کہا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کا جواب بھرپور فوجی قوت سے دیا جائے گا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کو ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا جو دور تک مارک کرنے والے میزائل پر نصب کیا جا سکتا ہے۔
ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ ہانگ کانگ میں سرکاری نشریاتی ادارے نے بی بی سی ورلڈ ریڈیو سروس کی جگہ سرکاری ریڈیو کی نشریات کا آغاز کر دیا ہے۔ بی بی سی ورلڈ ریڈیو سروس کی نشریات 24 گھنٹے جاری رہتی تھیں، لیکن سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق اب بی بی سی ریڈیو رات کے اوقات میں صرف 8 گھنٹے سنا جا سکے گا۔ واضح رہے کہ یہ ریڈیو سروس 1978 سے ہانگ کانگ میں جاری تھی۔ شام میں سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی افواج نے مشرقی شہر دیر الظہور کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ یہ شہر 3 سال سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں تھا۔ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی۔
سرکاری ٹی وی کے مطابق فوجی دستے شہر کے مغربی حصے میں 10 کلومیٹر آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ شہر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا شام میں آخری مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں حکومت کے زیر انتظام علاقے میں تقریباً 93,000 شہری موجود ہیں، جنہیں کئی سالوں سے حکومت ہوائی جہازوں کے ذریعے خوراک پہنچا رہی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی امدادی سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت کی حمایتی افواج نے شہر کے مغربی حصے کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ رسد کے راستے بند کر دیے ہیں۔
مشرقی بیلجیم میں فوجی حکام ایک ایسے پائلٹ کی تلاش کر رہے ہیں جو مشرقی قصبے آمے میں ایک ایئر شو کے دوران ہیلی کاپٹر سے گر گیا تھا۔ اوگسٹا ہیلی کاپٹر میں سوار شریک پائلٹ کا کہنا ہے کہ جب وہ تین فوجیوں کی چھلانگ لگانے میں مدد کرنے کے بعد کاکپٹ میں واپس آئے تو پائلٹ کی سیٹ خالی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اس نے فوجی ہیلی کاپٹر کا کنٹرول سنبھالا اور ہیلی کاپٹر کو محفوظ طریقے سے اتار دیا۔ گرنے والا پائلٹ کئی سو میٹر کی بلندی سے گرا ہے جبکہ گرنے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس شمالی کوریا کی جانب سے میزائلی تجربات کے موضوع پر شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا کی یہ بہت بڑی خبر ہے اور چاروں طرف میڈیا میں اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں، کیا پس منظر اور تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے، لیکن پہلے سربین کا بڑا موضوع۔ چین میں منعقد برکس سربراہ کانفرنس کے اعلامیے میں دہشت گردی کی مذمت کرنے والے سخت الفاظ پر مبنی بیان میں پہلی مرتبہ پاکستانی بیس گروپس مثلاً لشکر طیبہ، جیش محمد اور حقانی نیٹ ورک کے نام بھی آئے ہیں۔ برکس کا حتمی اعلامیہ کہتا ہے کہ ہم معصوم افغانیوں کی جان لینے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس ضمن میں ہم خطے میں سیکیورٹی کے حالات اور تشدد پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں جو طالبان، داعش اور اس سے تعلق رکھنے والی القاعدہ، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان اور حزب التحریر کے سبب پیدا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ زیان میں منعقد برکس کی کانفرنس میں برازیل، روس، انڈیا، چائنا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ انڈیا کی جانب سے نریندر مودی نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور وہ کل چین کے صدر جی پانگ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انڈیا چینی سرحد پر گزشتہ ماہ ختم ہونے والے دوکلام واقعے کے بعد دونوں سربراہوں کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ بیجنگ میں صحافی سبل داس گپتا سے میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ لشکر طیبہ، جیش محمد اور حقانی نیٹ ورک کے نام تو لیے گئے، لیکن کیا پاکستان کا نام لے کر ان کے نام لیے گئے؟
بالکل نہیں۔
اچھا، اگر بالکل نہیں تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے سبل داس جی کہ اب برکس ان تنظیموں کو پاکستان سے الگ کر کے دیکھ رہا ہے؟
اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ برکس میں پانچ کنٹریز ہیں،
ٹھیک ہے،
اور پانچ کنٹریز کے اپنے اپنے بہت ڈفرینسز ہیں، اور چین اور بھارت کے بیچ میں، چین اور انڈیا کے بیچ میں ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ رہا ہے کہ پاکستان بیسڈ جو چین، بھارت جسے، انڈیا جو اسے جسے ٹیرر گروپ مانتا ہے، جیسے جیسے محمد اور لشکر طیبہ، ان دونوں پر یونائٹیڈ نیشنز میں انڈیا کانسٹنٹلی کوشش کر رہی ہے کہ ان پر سینسر کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ اور صرف چائنا ہی ایک کنٹری ہے جو اسے روک رہی ہے، انڈیا کو نہیں آنے دیتی، کیونکہ چائنا سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو کر رہی ہے پاکستان کے لیے۔ تو آج یہ چائنا نے اسے سائن کیا ہے، اور پریس کانفرنس میں انڈیا نے یہ بتایا ہے کہ چائنا کے ساتھ پوری طرح سے بات چیت کر کے یہ بات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اپنا جو رویہ ہے اس میں چینج لا رہا ہے، اس میں چینجز آ رہے ہیں، پریورتن ہو رہا ہے۔ اور میں نے دو بڑے ٹاپ کے چائنیز ایکسپرٹ سے آج بات کیا، اس میں سے ایک تو پارٹی اسکول کے پروفیسر ہیں، اور دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی دونوں اچرج میں پڑ گئے ہیں، سرپرائزڈ ہے کہ آج چائنیز گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ چینی سرکار بات کرے گی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو یہ کرے گی کہ آپ اس پر روک لگائیے یا کریک ڈاؤن کریے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن بات ضرور کرے گی۔
اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بھارت اور چین کے درمیان جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں، جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کے بارے میں پوائنٹس آف ویو میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی تبدیلی آ گئی؟
इस मसले में तब्दीली आई है, ये तो साफ है। और मैंने कहा आपको कि दो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस मसले में बड़ी तब्दीली आई है और पाकिस्तान और चीन के जो रिलेशंस हैं उसमें भी थोड़ा सा चेंज आने की चांसेस है।
अच्छा।
क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन दोनों का इन्फ्लुएंस सीपेक पर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है, तो चाइना ने जरूर कुछ सोच के ही कहा होगा।
अच्छा चलें, ये लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हकानी नेटवर्क्स के नाम तो आ गए अलामिये में, इनके अलावा और कौन सी इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जिनका ब्रिक्स के अलामिये में नाम आया हो?
बड़ा उम्दा सवाल है। एक तो इस तुर्कमिस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम आया है जो परेशान कर रही है आज चीन को सिंजियांग में, सिंजियांग के जो टेररिज्म है वो ETIM के तरफ, तो उस पर रोक लगाने की बात आई है। तो उस पर तो चीन ने ही कहा होगा कि इस पर रोक लगाया जाए, इसलिए ब्रिक्स ने ही किया। दूसरा TTP का नाम आया है। TTP के मसले में ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन ये बात ले आई है, क्योंकि तारीख तालिबान जो TTP है इसका कुछ रोल शायद बलूचिस्तान में भी है, और कई बार पाकिस्तानी मीडिया ने ये इल्जाम लगाया है कि भारत या इंडिया TTP को अंदर से सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया में आया है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को प्लैकेट करने के लिए या खुश करने के लिए TTP का मेंशन हुआ है।
और इसके अलावा किसी तंजीम या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है?
और भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, वो है हिजबुल तहरीर, अलकायदा, तालिबान, फिर तालिबान का नाम है, उसके बाद ISIL/DAESH
DAESH
और लास्ट में अलकायदा। तो ये देखिए, अलकायदा है, तालिबान है, हक्कानी नेटवर्क है, ये सारे के सारे अमेरिका भी कहती आई है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान का भी नाम है इस लिस्ट में। तो इसमें दो बातें नजर आती है। एक तो ये है कि कल चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये कहा था कि हम टेररिज्म के मसले में होलिस्टिक व्यू लेंगे और हम उसके रूट कॉज में जाएंगे, क्योंकि चीन का हमेशा ये कहना है कि रूट कॉज इम्पोर्टेंट है, आदमी गरीबी के मारे डेवलपमेंट न होने के लिए टेररिस्ट बनता है, तो हम डेवलपमेंट के, ये तो चीन का कहना है, कल भी उन्होंने यही कहा था। लेकिन आज एक तरह से देखा जाए तो उल्टा हुआ है कि होलिस्टिक व्यू न लेके उन्होंने पिन पॉइंटेड व्यू लिया है, स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, टोटल 10 ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिए गए हैं।
अच्छा।
इस तरह से स्पेसिफिकली पहले कभी हुआ नहीं है, तो ये क्यों हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का अभी जो स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के बारे में उसका कुछ असर है? क्या भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था उसमें भारत ने एक तरह से चीन को चैलेंज, चीन की इतनी बड़ी ताकत है उसको चैलेंज किया था, उसका कुछ असर है? हमें नहीं पता क्या कारण है, लेकिन ये बड़ा चेंज आया है चीन के एटीट्यूड में, ये साफ जाहिर है।
बीजिंग से ये थे सहाफी सेबलदास गुप्ता। और अब म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमानों का मौजूद। अक्वामे मुत्तहिदा के बकौल गुज़िश्ता 10 दिनों में म्यांमार से पनाह की तलाश में बांग्लादेश जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद तकरीबन 90,000 हो गई है। दूसरी जानब म्यांमार में अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर के खुसूसी नुमाइंदा ने हुक्मरान जमात की सरबरा आंग सान सूची पर रोहिंग्या मुसलमानों को तहफ़ फराहम करने में नाकाम होने पर तनकीद की है। नामा नगारों के मुरासलों का खुलासा नादिया सुलेमान की जबानी।
म्यांमार में अक्वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर की खसूसी नुमाइंदा यंगीले ने मुल्क के हुक्मरान जमात की सरबरा और हुकूमती मामला चलाने वाली आंग सान सूची पर रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत में नाकामी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि रियासत रखाइन में सूरत हाल बहुत ही संगीन है और यही वक्त है कि आंग सान सूची कोई कदम उठाएं।
ینگ ہی لی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ آنگ سان سوچی کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ پرتشدد کاروائیوں کی مذمت کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ ینگ ہی لی کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق میانمار سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 90,000 ہو گئی ہے۔ ینگ ہی لی نے کہا،
حکومتی معاملات چلانے والی سربراہ کو اب ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ کسی بھی حکومت سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے دائرۂ اختیار میں شامل تمام افراد کی حفاظت کریں گے۔ وہ مشکل حالات میں پھنس گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب وہ کوئی قدم اٹھائیں۔
آنگ سان سوچی ملک کی سرکاری طور پر صدر نہیں ہیں، لیکن انہیں ہی ملک کا حقیقی سربراہ تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روہنگیا مسلمان بڑی تعداد میں بنگلہ دیش کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ میانمار میں ان کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے دفتر کی ترجمان ویوین ٹین نے بی بی سی کو بتایا کہ پناہ گزینوں کی مسلسل آمد کے باعث امداد فراہم کرنے والے اداروں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
اگست کے آخری دنوں میں پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاپالوم کیمپ میں لوگوں کی تعداد 13,000 تھی، جو اگست کے بعد بڑھ کے تقریباً 21,500 تک پہنچ گئی ہے۔
میانمار سے آنے والی اطلاعات کے مطابق مغربی صوبے رخائن کے علاقوں میں دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوج کے مطابق ان علاقوں میں روہنگیا شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور جگہ کی کمی کے باعث یہ بنگلہ دیش میں عارضی پناہ گاہ بستی ہے۔ بنگلہ دیش میں پناہ گزینوں کے لیے قائم اخیہ کیمپ میں مقیم ایلم خاتون نے اپنے گھر بدر ہونے کا ذمہ دار فوج کو ٹھہرایا ہے۔
میں کیا کہہ سکتی ہوں، فوج نے ناقابل برداشت مظالم کیے ہیں۔ انہوں نے رات کو ہمارے گھر جلا دیے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے پہاڑیاں رینگ کر پار کی ہیں۔
روہنگیا مسلمان ملک کی وہ اقلیت ہیں جن کو میانمار کا شہری تصور نہیں کیا جاتا۔ ملک بدر ہونے والے کئی روہنگیا مسلمانوں نے بتایا کہ ان پر حملہ کرنے والوں میں میانمار کی فوج کے علاوہ رخائن میں بدھ مت کے پیروکار تھے، جنہوں نے ان پر حملہ کر کے ان کے گاؤں کو نظر آتش کیا اور شہریوں پر حملہ کیا۔
میانمار سے پناہ کی تلاش میں بنگلہ دیش کا رخ کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی بابت ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی ان لوگوں کے بارے میں پالیسی ہے کیا؟ میں نے یہی سوال ڈھاکہ میں صحافی سیف الہدا سے کیا۔
تبدیلی اگر آپ بولیے تو آج ہی پہلے بار یہ فائنانس منسٹر ابو المال عبد المحیط وہ پریس کے سامنے دو ایک کامنٹس کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا حیثیت نہیں ہے ابھی کہ اتنا روہنگیا سنبھالے، اور روہنگیا ایشو لے کے بنگلہ دیش بہت ہی پریشان ہے اور تھوڑا انوائڈ بھی ہے۔
اچھا، تو کچھ بتائیے گا سیف الہدا صاحب کہ بنگلہ دیش میں اس وقت کتنے روہنگیا مسلمان ہیں جو وہاں آئے ہیں، جنہوں نے پناہ لے رکھی ہے؟
اگر آپ یہ 25 اگست سے لے کر اب تک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ گزشتہ 8 دن میں قریب 90,000 سے بھی زیادہ روہنگیا میانمار سے بھاگ کے بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہیں۔ اس سے پہلے جو واقعہ 80s سے جب شروع ہوا تھا تو اس کے بعد گورنمنٹ فگرز بولا جاتا ہے کہ 5.5-6 لاکھ، لیکن اس سے بھی بہت زیادہ روہنگیا آئے تھے۔ 2 کیمپ میں ابھی بھی ہیں اور زیادہ تر وہ وہاں کے عام آدمی کے ساتھ مل گئے ہیں، اس لیے کہ اکھیا اور ٹیکناف جو ہے، جو بارڈرنگ جو دو جگہ ہے میانمار کے اور بنگلہ دیش کے جو بارڈر ہے بنگلہ دیش کے سائڈ میں، ان لوگ کا زبان قریب قریب ملتا ہے۔
اچھا سیف الہدا صاحب، ایک عام تاثر یہ ہے کہ بنگلہ دیش روہنگیا مسلمانوں کو پناہ نہیں دینا چاہتا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی بتایا کہ منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ سنبھال سکے، اور وہ کچھ انوائے بھی ہے، لیکن اس کی اصل وجہ ہے کیا بنگلہ دیش کے نہ لینے کی؟ وہ اکنامیکل ہے، اقتصادی ہے، یا پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے؟
अगर आप म्यांमार की तरफ से देखिएगा तो ये पूरा ही पॉलिटिकल है, जैसे कि म्यांमार का कहना ये है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेश के ये पोर्शन से जाके वहाँ बसे हैं, लेकिन ऐसा कोई हिस्ट्री में या कहीं मिलता नहीं है। ये रोहिंग्या वहाँ के ही है, अराकान स्टेट के हैं, और ये रोहिंग्या हो सकता है कि उनका मजहब कुछ और था, लेकिन जब मुगल्स और ये वहाँ रूल किए हैं अराकान में, उस वक्त बंगला भी वहाँ शुरू हुआ था और ये थोड़ा रिलीजियस कन्वर्सन भी हुआ था वहाँ, इसलिए रोहिंग्याज की तादाद वहाँ अराकान में बहुत ही ज्यादा है। रखाइन स्टेट ज्यादातर ये वेस्टर्न रखाइन जो स्टेट का वेस्टर्न साइड है वहाँ रोहिंग्याज का तादाद बहुत ही ज्यादा है।
ठीक है। अच्छा, अभी तुर्की ने ऐलान किया है कि वो इन रोहिंग्या पनाह गुजीनों का खर्चा उठाने के लिए तैयार है, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो उठा लेगा। क्या इस सिलसिले में तुर्की ने बांग्लादेश से कोई राब्ता किया है?
तुर्की का ये अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं जाना गया है। जो जाना गया आज कि इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आज सोमवार को रेटनो मच्छुरी, उनका नाम है फॉरेन मिनिस्टर के इंडोनेशिया, वो ऑंग सॉन्ग सू की से मिलेंगे और इस इशू पे बात करेंगे, और कल वो बांग्लादेश आएंगे, बांग्लादेश की लीडर्स के साथ कल उनका मीटिंग है।
लेकिन तुर्की की तरफ से जो ऐलान हुआ था उसका भी कोई ठोस बयान नतीजा सामने नहीं है?
जी, ऑफिशियली अभी तक नहीं आया सामने।
ढाका से ये थे सहाफी सैफुल हुदा। पाकिस्तानी पुलिस ने दावा किया है कि मंगल की दोपहर एक पुलिस मुकाबले में 4 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं, जिनमें से अस्करियत पसंद फौजी अफसरान पर हमलों और मलाला यूसुफ़ज़ई पर कातिलाना हमले में मुलव्विस एक शख्स भी था। इस्लामाबाद से अब्दुल्ला फारूकी।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मलीर राव अनवार ने बीबीसी को बताया कि वो 2-3 रोज से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर काम कर रहे थे, जिनमें बताया गया था कि चंद दहशतगर्द कराची के इलाके कायदाबाद में किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन इत्तलात पर आज दोपहर सदफ सोसाइटी के करीब वाक़ दाऊद बेंगलोज में कार्रवाई की गई, जिसमें 4 मुबैना शिद्दत पसंद हलाक हो गए।
इसमें ये मारा गया खुर्शीद कमांडर, जो कि इसके 3-4 भाई भी पहले जो है आर्मी से एनकाउंटर में मारे भी गए, और ये लड़ते ही वहाँ सवात में आर्मी से, और मुल्ला फजलुल्लाह का ये कजन भी लगते हैं, और मलाला यूसुफ़ज़ई के सारे अटैक में भी ये शामिल है।
नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफ़ज़ई के मुकदमे में खुर्शीद की नामजदगी के सवाल पर राव अनवार ने बताया,
हाँ नॉमिनेट तो देखे कोई नहीं होता ना, अचानक करते हैं कहाँ नॉमिनेट होता है, तो इसी तरह ये है, ये आसपास होते हैं, सपोर्ट में भी होते हैं, ये पूरा ग्रुप जाता है काम करने के लिए, एक आदमी थोड़ी शामिल होता है, कोई वॉच करता है, कोई टाइमिंग बताता है, कोई फोन करता है, कोई इनकी सपोर्ट में 2 काम करने वाले होते हैं तो 4 इनको सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो ये सारे ही शामिल होते हैं।
पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले सवात ऑपरेशन के बाद और शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया में शमूलियत के बाद कराची के इलाके कायदाबाद आ गए और वहां ग्रुप बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर बम हमले किया करते थे। इससे कबल आज ही सुबह कराची के इलाके कनीस फातमा सोसाइटी में पुलिस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, तो वहां से इस हमले का मास्टर माइंड फरार हो गया। SSP मलीर राव अनवार ने बताया कि फरार होने वाले शख्स की शनाख्त अब्दुल करीम सरोज सिद्दीकी के नाम से हुई है, जो अंसारुल शरिया नामी तंजीम का मरकजी कमांडर है और जो इससे कबल शिद्दत पसंद कार्रवाइयां करती रही है। अब्दुल्ला फारूकी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
बरतानवी साइंसदानों ने एक ऐसा कैमरा तैयार किया है जिसके जरिए इंसानी जिस्म के पार देखा जा सकता है। माहरीन कहते हैं कि इससे इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा के तिब्बी मुआयने के लिए स्किन जैसी महंगी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कम खर्च आएगा। BBC ऑनलाइन की रिपोर्ट, अथर काजमी की जबानी।
बारूदी सुरंग का धमाका डेरा बुगटी किला के पत्थर नाला में पेश आया। डेरा बुगटी में इंतजामिया के कहलकार ने बताया कि इस इलाके में नामालूम अफराद ने बारूदी सुरंग बिछाई थी। बारूदी सुरंग उस वक्त जोरदार धमाके से पट गई जब पीरकों से लोप जाने वाला एक मोटरसाइकिल इससे टकरा गया। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। धमाके के बायस दोनों जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा बुगटी मुंतकिल किया गया। डेरा बुगटी में 10 साल से ज्यादा के अरसे से बदमनी के वाकयात कमियों बेशी के साथ पेश आ रहे हैं। بدمنی کے ان واقعات میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے واقعات بھی شامل ہیں. 12 روز قبل بھی ڈیرہ بگٹی کے علاقے مراؤ میں بارودی سرنگ سے ایک ٹریکٹر ٹکرا گیا تھا. اس واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. بارودی سرنگوں کے دھماکوں سے لوگوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونے کے واقعات نصیر آباد ڈویژن کے ڈیرہ بگٹی سے متصل سردی علاقوں میں بھی پیش آتے رہتے ہیں. ادھر ایران سے متصل ضلع پنجگور میں لیویز فورس کے تانے پر حملہ ہوا ہے. سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حملہ تحصیل پروم میں ایک لیویز تانے پر کیا گیا. حکام کے مطابق لیویز فورس کے اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور زخمی ہوا جبکہ اس کے باقی ساتھی فرار ہو گئے. حکام کا کہنا ہے کہ زخمی حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈیرہ بگٹی کی طرح پنجگور کا شمار بھی بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں طویل عرصے سے کمی و بیشی کے ساتھ بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب ان علاقوں میں حالات میں بہتری آئی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر سبناز کے ساتھ.
آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان چٹاگونگ میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 253 رنز بنائے تھے. آسٹریلین آف اسپنر نیتھن لیون نے 5 وکٹیں حاصل کیں. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں خواتین کے لیے رواں سال دسمبر میں سپر باکسنگ لیگ شروع کریں گے تاکہ خواتین باکسرز کو ایک پروفیشنل پلیٹ فارم مل سکے. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان ٹینس فیڈریشن کے لیے $15,000 مختص کیے ہیں. یہ رقم رواں سال نومبر اور دسمبر میں 3 انٹرنیشنل ایونٹس کے انعقاد پر ہونے والے اخراجات کی مد میں خرچ کی جائے گی. روس کی ٹینس سٹار ماریا شراپووا نیو یارک میں جاری گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ US Open کے 4th راؤنڈ میں لاتویا کی آنستازیا سیواسٹووا سے 3 سیٹس میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں. جبکہ امریکہ کی 9th سیڈ اور 7 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی چیمپئن وینس ویلیمز نے کارلا سواریز نووارو کو 3 سیٹس میں ہرایا اور کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. ومبلڈن چیمپئن گاربینے مگوروزا کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی. انہیں جمہوریہ چیک کی پیٹرا کیویٹووا کے ہاتھوں شکست ہو گئی. اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں میں امریکہ کے سیم کیوری جرمنی کے میشا زیواریف کو ہرا کر US Open کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. اور جنوبی افریقہ کے کیون اینڈرسن، اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا اور ارجنٹینا کے ڈیاگو شوارٹزمین نے بھی کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. فٹ بال ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلوں میں آج انگلینڈ کا مقابلہ سلوواکیا سے ہے. گروپ ایف میں انگلینڈ کو سلوواکیا پر 2 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. انگلش ٹیم فتح کے ساتھ ہی آئندہ سال روس میں ہونے والے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر لے گی، جبکہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کی امید زندہ رکھنے کے لیے آج مالٹا کو شکست دینا ہوگی. پاکستان مارشل آرٹ فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ قومی پلیئرز کو جدید ٹیکنیک سکھانے کے لیے چائنیز کوچ کی خدمات حاصل کی گئی ہیں.
کھیلوں کا احوال صبا ناز کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. شمالی کوریا کا جوہری پروگرام اور میزائلی تجربہ اور پابندیاں اس وقت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہو رہا ہے. صورتحال پر ہماری نظر ہے اور اس کا اپڈیٹ یقیناً سربین میں شامل رہے گا. سربین کا نصف آیا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ ہم ضرور پیش کرتے ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری فرح جاوید کی ہے.
انڈیا اور چین سمیت 5 ممالک پر مشتمل تنظیم برکس نے پہلی مرتبہ اپنے اعلامیے میں پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کی مذمت کی ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ایک اور بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شمالی کوریا کے جوہری تجربے کے بعد ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی نمائندہ خصوصی نے میانمار کی سربراہ آنگ سان سو چی کو روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شام میں سرکاری میڈیا کے مطابق حکومتی افواج نے مشرقی شہر دیر الظہور کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ نوجوان غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ دینے والے پروگرام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرد جاوید سے سنا اور حالات حضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی اقوام متحدہ میں مندوب نکی ہیلی نے سیکیورٹی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا رویہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ انہوں نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے بارے میں کہا کہ لگتا ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنا دفاع ان کا استدلال ہے۔ نکی ہیلی نے اقوام متحدہ سے کہا کہ امریکہ جنگ نہیں چاہتا، لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے شمالی کوریا پر انتہائی سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نکی ہیلی اس وقت سیکیورٹی کونسل سے خطاب کر رہی ہیں۔ اسٹوڈیو میں رکھا ہوا ٹیلی ویژن مجھ کو یہی بتا رہا ہے، یہ بیان جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ سے ذرا دیر پہلے کا تھا، لیکن آئیے صورت حال پہ ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔
یو این سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امید کی جا رہی ہے کہ شمالی کوریا پر مزید سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اجلاس سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں برطانیہ کے سفیر میتھیو رائے کرافٹ نے کہا، ہم شمالی کوریا پر اقتصادی شعبوں میں مزید پابندیاں عائد کر سکتے ہیں اور کئی ایسے اقدام بھی ہیں جس سے شمالی کوریا کے حکمران پر دباؤ بنایا جا سکے گا، جیسے وہ اپنے ملک کے مزدوروں کو دوسرے ملکوں میں نہ بھیج سکیں۔ برطانوی سفیر کے الفاظ۔ اس سے پہلے اگست مہینے میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں، جس میں اس کی برآمدات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے اتوار کو ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا اور اس ہائیڈروجن بم کو ایک ایٹمی بم سے کئی گنا زیادہ طاقتور بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی دعوے کیے گئے ہیں کہ اس بم کو دور تک مار کرنے والے میسائل پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ قریب دو مہینوں میں شمالی کوریا متعدد مرتبہ بین البراعظمی بلسٹک میسائلیں داغ چکا ہے۔ شمالی کوریا بحر الکاہل میں گوام کے امریکی فوجی اڈے کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکا ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری ٹیسٹ کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے اتوار کی شام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلی مشیروں اور وزراء کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس میں میٹنگ کے بعد امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے شمالی کوریا کو خبردار کیا۔
Any threat to the United States or its territories, including Guam or our allies, will be met with a massive military response.
امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کا جواب بھرپور فوجی قوت سے دیا جائے گا۔ جیمز میٹس نے کہا کہ امریکہ اپنی اور اپنے اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان کی حفاظت کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری دھماکے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی ملک کے ساتھ تجارتی روابط ختم کر سکتے ہیں جو شمالی کوریا سے تجارت کرے گا۔ اسی سلسلے میں امریکی وزیر خزانہ سٹیون منوچن نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے خلاف نئی سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان تناؤ مزید بڑھنے کے بعد ایشیا کی سٹاک مارکیٹس میں بھی منفی اثر ہوا ہے۔ وہیں جاپانی کرنسی ین اور سونے کی خرید پر زیادہ رجحان نظر آ رہا ہے۔ چین کے شمالی کوریا کے ساتھ قریبی روابط ہیں اور اس نے یہ صلاح دی ہے کہ شمالی کوریا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے حالات اور بگڑیں۔ چین شمالی کوریا کو تیل اور کھانے کی اشیاء سپلائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چینی کمپنیاں شمالی کوریا میں تجارت کرتی ہیں۔ امریکہ چین پر بھی مزید دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے جوہری اور میسائل پروگرامز پر روک لگانے میں مدد کرے۔ اس درمیان ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا ایک اور بین البراعظمی یا انٹرکانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اس ہنگامی اجلاس پر ہمارے ساتھی ثقلین امام کی بھی نظر ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں وہ۔ ثقلین، تازہ ترین صورت حال۔
تازہ ترین، جیسے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں کے اجلاس میں امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے سخت ترین پابندیوں کے لیے، اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی ہے، اور جنوبی کوریا کے صدر کا جو گھر جو بلو ہاؤس کہلاتا ہے، وہاں سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے اب یہ طے کیا ہے کہ ایک معاہدے کے تحت، جو ان کے وار ہیڈس کی کیپیسٹی 500 کلو گرام وار ہیڈ کی ہے، ان کے میزائل کے اوپر جو 500 کلو گرام کا جو بارود ہوتا ہے، اس کی اس حد کو ختم کر کے بڑھایا جا رہا ہے، یعنی 500 کلو گرام سے زیادہ طاقت رکھنے والے میزائل جو ہیں بارود لے کے جو جا سکتے ہیں، ان کو اب وہاں پہ نصب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جنگ کی طرف بڑھتی ہوئی ایک تیزی سے ایک صورتحال ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے پر پریشر ڈال رہے ہیں اور ایک قسم کا یہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران جو روس کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، بلکہ انہوں نے فون پہ بھی بات کی ہے، اور وہاں سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس خطے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہی صرف جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ جو اس خطے کے لوگ ہیں ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
ثقلین امام، بہت بہت شکریہ۔ تو امریکہ اب کیا کرے؟ ثقلین امام نے بتائی آپ کو تفصیل کہ اب وار ہیڈ جو ہے وہ 500 کلو گرام سے بھی بڑھا کر کے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن امریکہ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں کہ شمالی کوریا کا جوہری اور میزائلی پروگرام کیا اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ میں نے یہ سوال کینیڈا میں مقیم سینٹر آف گلوبل پالیسی سے وابستہ تجزیہ کار صحافی کامران بخاری سے کیا۔
یہ کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی یہ پوری طریقے سے ہمارے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ جو ہے وہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو یہ تھا کہ جو لکیر کھینچی ہوئی تھی تو وہ یہ تھی کہ بھئی ہم آپ کو جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر دیں گے، جوہری ہتھیار اگر آپ کے ساتھ کسی قسم کی صلح صفائی ہوتی ہے تو آپ کو اپنے میزائل اور جوہری ہتھیار کو موتھ بال کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ اب لگتا کچھ اس طرح سے اشارہ تو یہ مل رہا ہے کہ اب جو نئی لکیر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس ہتھیار آ گئے، آپ کے پاس جو ہے راکٹ آ گئے، لیکن اب آپ جو ہے وہ ذرا انسان بن کے رہیے، تو اگر آپ نے استعمال کیا تو پھر ہم بڑی میسو طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے۔
چلیں اگر اس کو مان لیا جائے تو امریکہ کے پاس ایسے میسو طریقے سے ریٹیلیٹ کرنے کے آپشنز کون کون سے ہیں؟
بہت سارے آپشنز ہیں۔ نان نیوکلیئر آپشن ہے، وہ جیسے کہ ابھی وہ داعش کے اوپر جو موئب گرایا تھا، جو بام مشرقی افغانستان کے اندر نگرہار کے علاقے میں، اس طرح کا ایک جو ہے نا طریقہ کار بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اپنا نیول جو ہے پاور ہے، ایئر پاور ہے، نیوکلیئر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب جو ریٹیلیشن ہے، دیکھیں نا جو جنرل صاحب نے آ کے بات کی تھی وائٹ ہاؤس کے لان میں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اگر آپ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ریٹیلیٹ کریں۔ وہ جو آپریٹو ورڈ تھا وہ حملہ تھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ حملہ نہیں کرتے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ شمالی کوریا اتنا پاگل ہے کہ بھائی وہ کسی پہ حملہ کرے گا، وہ صرف اپنے مفادات کو مزید آگے لے جانے کے لیے اس قسم کی پوسچرنگ کر رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ خوش، یہ اپنی جگہ خوش۔
تو کلیئر یہ ہوا کہ نان نیوکلیئر آپشنز میں اقتصادی پابندیوں، نیگوشیشنز، بیک ڈور ڈپلومیسی، ان سب چیزوں کا کیا وقت نکل گیا؟
نہیں، ڈپلومیسی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں جنگیں اور ہاسٹائل ریلیشن شپس، ہاسٹائل مینوور جو ہیں، وہ جب مذاکرات کی میز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کو ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ دیکھیں یہ جو شمالی کوریا نے کیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بیک چینل میں بات چیت نہیں کر رہے۔ بیک چینل میں معاملہ یہ چل رہا تھا کہ شمالی کوریا کہہ رہا ہے بھائی دیکھے ہم نے یہ ہتھیار حاصل کر لی ہیں، یہ آپ ہم سے نہیں چھین سکتے، آپ تسلیم کر لیں تو آپ کے ساتھ ڈیل بنا لیں گے۔ دوسری جانب سے امریکہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہتھیار نہیں ہم تسلیم کر سکتے، ہتھیار آپ کو دینے پڑیں گے، اور یہ دیکھنا یہ تھا کہ کون پہلے بلنک کرے گا۔ تو اب شمالی کوریا نے کیلکولس لگایا ہے کہ بھائی دیکھیں جو اپنا جنوبی کوریا ہے وہ کسی قسم کی جنگ نہیں چاہتا، اور جنوبی کوریا کے ساتھ ملے بغیر کوئی جنگی کاروائی نہیں ہوگی، تو انہوں نے دبا کے جو ہے وہ مطلب میزائل کے جو ہے ٹیسٹ کیے، وہ جس حد تک وہ کھینچ سکتے تھے انہوں نے کھینچا ہے، وہ یہ باور کرانے کے لیے کہ بھائی اب یہ ایک فیٹ اکمپلی ہے، ہمارے پاس یہ آ چکا ہے، دیر از نو گوئنگ بیک، اب جو ہے نا آپ ہمارے ٹرمز پہ جو ہے ڈیل بنائیں. تو اب یہ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کس کے ٹرمز پہ ڈیل بنتی ہے, لیکن کچھ نظر ایسے آ رہا ہے کہ اگر تم استعمال نہیں کرتے تو مطلب بیٹھ کے ان کو سجاتے رہو گھر کے اندر.
تو گویا امریکی فوجی کاروائی کا آپشن از آؤٹ,
لگ کچھ ایسے رہا, میں وسوخ سے نہیں کہہ سکتا,
ٹھیک ہے,
میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا.
اگر مذاکرات کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا, کس دور سے ممکن ہوگا کامران صاحب؟
دیکھیں یہ تو پھر پبلکلی ہوگا نا, جب بات چیت ہوگی. جو ابھی بھی زور آزمائی تو چل رہی ہے نا کہ جی اقتصادی تعلقات, اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں, اور جو ہے مزید جو دونوں طرف سے جو ہے دھواں دار قسم کی تقریریں ہو رہی ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ملٹری کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو ابھی تو جو ہوگا وہ پبلکلی ہوگا, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں کچھ وقت ہے, لیکن عملی طور پہ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے اس نیوکلیئر کلب کا حصہ بن چکا ہے, جو بڑا ایکسکلوسیو اور ایلیٹ تھا, جس کا جو سب مطلب جو لاسٹ جو نئے ممبران تھے وہ پاکستان اور انڈیا کے.
ٹھیک ہے. اچھا کامران بخاری, ذرا غور کریں, ابھی چند ہفتے پہلے چین اور روس نے شمالی کوریا پر پابندیاں لگوانے میں امریکہ کا ساتھ دیا سیکیورٹی کونسل میں, لیکن اس کے فوراً بعد امریکہ نے چین اور روس پر پابندیاں لگا دیں. ایسے میں چین اور روس امریکہ پر کیوں اعتماد کریں گے؟
جیو پالیٹکس میں تو کوئی اعتماد نہیں ہوتا نا, اعتماد تو وہ آنے جانے والی چیز ہے. اعتماد کیا, وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے انگریزی میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, ٹھیک ہے, وہ صرف ایسے دو فریقین کے درمیان نہیں ہوتی جو کہ جنگ حالت جنگ میں ہوتے ہیں, وہ ان کے درمیان بھی ہوتی ہے کہ جن کے اندر سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک چوہے بلی کا کھیل ہے جو روس اور امریکہ اور چائنا ملٹ ایک کمپلیکس قسم کا کھیل چل پا رہا ہے.
ادارہ گلوبل پالیسی سے وابستہ کینیڈا میں مقیمیت صحافی اور تجزیہ کار کامران بخاری, شمالی کوریا کا یہ معاملہ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ اس سلسلے میں میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر ریاض کھوکر سے بات کی, پوچھا کہ ساری دنیا کی نظریں اب چین پر لگی ہوئی ہیں کہ شاید وہی شمالی کوریا کو روک سکے, لیکن کیا چین بھی شمالی کوریا کو روک پائے گا؟
میرا خیال ہے کہ دیکھیے اس کا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ معاملہ ہاتھ سے یہ بڑھ گیا, ہاتھ سے نکل گیا, تو بہت میرا خیال ہے کہ جانی نقصان ہوگا, اور یہ مطلب ہے کہ فرینکلی کوئی نہیں چاہے گا,
ٹھیک ہے,
اور دنیا کے لیے یہ تباہ کن چیز ہوگی.
اب تک نظر یہ آ رہا ہے سر کہ چین تمام سفارتی بیانات کے علاوہ دو ممالک کی ہر طرح مدد کر رہا ہے, ایک تو ہے شمالی کوریا اور ایک ہے پاکستان. چین کس حد تک شمالی کوریا کے لیے جائے گا؟
نہیں, میرے خیال ہے نارتھ کوریا اور پاکستان کا معاملہ بڑا فرق ہے. نارتھ کوریا کا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ سیریس ہے, اور کیونکہ ان کے ایلائی ساؤتھ کوریا اور جاپان, اور انہوں نے کافی شور وور مچایا ہوا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ دو سچویشن آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس قسم کے مسئلے تو نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, آپ نے امریکہ کا ذکر کیا سر, تو امریکہ نے حال ہی میں پاکستان کے بارے میں سخت بیانات دیے ہیں. ایران کے جوہری پروگرام کے معاہدے پر بادل ناخواستہ امریکہ نے توثیق بھی کی ہے. امریکہ اپنی اس پالیسی کی وجہ سے ان ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے, یا یہ ممالک پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور امریکہ محض اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے؟
دیکھیے یہ امریکن پالیسی جو ہے نا وہ بیسکلی بڑی کوئی نی جرک ہے.
اچھا,
اب جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں نہ صرف امریکہ انوالوڈ ہے, یورپین ملک بھی انوالوڈ ہیں, اور چین اور روس بھی انوالوڈ ہے. مقصد ہے کہ اس میں امریکن پالیسی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے, اور ایران جہاں تک میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ اس اگریمنٹ کا وائلیشن ہو. تو خام خواہ میں اس قسم کے یعنی خود بخود یہ مسئلے پیدا کرنا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو یعنی وہ ٹھیک ہے, کچھ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ ختم ہو جائے, اور امریکہ ایران کے اوپر پریشر ڈالے, ہو سکتا ہے اس میں اسرائیل بھی انوالو ہو اور بھی کوئی گلف کے ملک انوالو ہو, مگر سوال یہ ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور چین اور ایران کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں اس میں, ان کی باقاعدہ بڑی کنسٹرکٹیو قسم کی اپروچ ہے, ٹریڈ اور آئل یہ ساری چیزیں ہیں, دیز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرز یہ ایران چائنا ریلیشن شپ میں. اب وہ ان کو سی پیک میں بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کو زیادہ سوچنا ان چیزوں کے اوپر چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح کے پبلک پریشر ڈالنے کا کیا فائدہ.
گو کہ میں ایک بہت دور کی کوڑی پر میری نظر ہے, لیکن میں پھر بھی وہ لے کر آ رہا ہوں. شمالی کوریا کے موجودہ بحران کے اثرات پاکستان اور اس خطے میں کسی طرح آپ کو پڑھتے نظر آ رہے ہیں؟
نہیں دیکھیے, اگر خدا نہ خاصہ کوئی لڑائی جھگڑا وہاں ہو گیا تو اس کو سارے ایشیا پہ اس کا اثر ہوگا, یعنی پاکستان یا ہم تو خیر وہاں سے ذرا دور ہیں, مگر اس کا اثر تو سارے ایشیا پہ ہوگا نا. مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کوئی, یعنی دیکھیے آج کل کے زمانے میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. اب خدا نہ خاصہ اگر وہ کوئی ملٹری ایکشن لیا جاتا ہے ان کے خلاف اور وہ کوئی اور پاگلپن کر دیتے ہیں تو آپ سوچیے کہ اس کے سارے ایشیا کے لیے کیا امپلیکیشن ہوں گے. دونوں طرف دونوں ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ کس حد تک جا سکتے ہیں.
تو وہ حد ابھی نہیں ہے,
اور نہیں حد تو مطلب یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بات چیت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے, اگر آپ اس کو بند کر دیں گے تو پھر تو صرف نقصان ہی نقصان ہوا نا. اور یہ دیکھیے یہ نہیں کہ اس قسم کے لڑائی جھگڑے میں ایک دو یا تین یا چار کیجوئلٹی, تو ہزاروں لاکھوں کی باتیں کر رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا اور سب ایکشن لینا چاہیے جس سے کہ سارے اس خطے میں, یعنی وہاں نارتھ اپنا نارتھ ایسٹ ایشیا میں حالات اتنے خراب ہو جائے. اور دیکھیے وہاں پہ چین بھی ان کا نیبر ہے, ادھر سے روس بھی ان کا نیبر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا نارتھ کورین ایکشن, میں بلکہ کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا نے ان کو کنڈیم کیا, پاکستان سے بھی کنڈمنیشن ہوا ہے. سو یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مسٹر ریاض کھوکر. برطانوی سائنسدانوں نے ایک ایسا کیمرہ تیار کیا ہے جس کے ذریعے انسانی جسم کے پار دیکھا جا سکتا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے انسانی جسم کے اندر مختلف اعضاء کے طبی معائنے کے لیے سکین جیسی مہنگی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں کم خرچ آئے گا. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی.
یہ کیمرہ جسم کے اندر ڈالے جانے والے طبی آلات جنہیں انڈوسکوپ کہا جاتا ہے کو مانیٹر کرنے کے کام آئے گا. اب تک ڈاکٹروں کو مہنگے سکین اور ایکس رے پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا. یہ نیا کیمرہ جسم کے اندر انڈوسکوپ کے لمبے ٹیوب کے روشن حصے کو دیکھ کر رد عمل ظاہر کرتا ہے. ایڈنبرا کے پروفیسر کیو دھالیوال کے مطابق اس کیمرے میں مختلف کام کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جون جون ہم بیماریوں کے علاج میں جسم میں دخل اندازی کو کم کرتے جائیں گے, صحت کے شعبے میں کسی آلے کی جگہ کو دیکھ پانا اہم ہوتا جائے گا. ابتدائی تجربے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ کیمرہ 20 سینٹی میٹر خلیے کے نیچے روشنی کے ذریعے کو ٹریک کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. انڈوسکوپ سے نکلنے والی شعاع جسم کے پار ہو سکتی ہے, لیکن یہ سیدھے راستے میں سفر کرنے کے بجائے خلیوں کی وجہ سے عام طور پر منتشر ہو جاتی ہے یا پلٹ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے واضح تصویر لینا دشوار ہوتا ہے. نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایک ذرے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جسے فوٹون کہتے ہیں, اور یہ اتنا حساس ہے کہ یہ کسی خلیے سے گزرنے والی ہلکی سی روشنی کو بھی پکڑ لیتا ہے. یہ جسم سے روشنی کے پار ہونے میں لگنے والے وقت کو بھی بتا سکتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر انڈوسکوپ کی جگہ بتا سکتا ہے. اس کیمرے کو اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ اسے مریض کے بستر کے پاس رکھ کر اسے استعمال کیا جا سکے. ایڈنبرا اور ہیریٹ واٹ یونیورسٹی کی سربراہی میں چلنے والے پروجیکٹ میں پھیپھڑوں کے امراض کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے پر کام ہو رہا ہے.
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ جو کیمرے سے متعلق تھی آپ نے اطہر کاظمی سے سنی. انڈیا کی آزادی کے وقت ملک میں ایسی سینکڑوں ریاستیں تھیں جہاں رجواڑوں اور نوابوں کی حکومتیں تھیں. آزادی کے ساتھ ان میں سے بیشتر ریاستیں انڈیا میں ضم ہو گئیں, لیکن گجرات میں سمندر کے ساحل کے پاس جوناگڑھ کی ریاست ایک ایسی ریاست تھی جس نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا. پھر ہوا کیا؟ تقسیم کے پس منظر میں جوناگڑھ سے شکیل اختر کی خصوصی رپورٹ.
خوبصورت مقبرے اور عالیشان عمارتیں ریاست جوناگڑھ کی شان و شوکت اور خوشحالی کا پتہ دیتی ہیں. گجرات کے جنوب مغربی خطے میں واقع جوناگڑھ ریاست کی 80% سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی تھی، مسلم 20% سے کم تھے. ریاست کے مسلم نواب محمد مہابت خان نے آزادی کے وقت پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. ہریش شمبھو پرساد دیسائی کے والد نواب کے ریونیو کمشنر تھے. وہ کہتے ہیں،
پبلک شوق میں آ گئے کیونکہ یہ نواب کو جس طرح سے لوگ پہچانتے تھے وہ تھے کہ یہ کمیونل تو ہے نہیں، پاکستان میں جانے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، جغرافیکلی پاکستان یہاں سے بہت دور ہے. اس وقت تو کوئی ایک کیشود کا ایئرپورٹ تھا لیکن اس وقت کوئی ایئر لائن کوئی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تو وہ ایک تو وہ سرپرائز ہوئی لوگوں کو، کسی بھی طرح سے پاکستان وائبل نہیں تھا اور یہ نواب ایسا قدم لے وہ لوگوں کو سویکار یہ نہیں تھا، پھر بھی یہ ہوا.
پاکستان کے مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو آزادی کے وقت نواب کے دیوان تھے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ نواب نے فیصلہ بھٹو کے دباؤ میں کیا تھا. غلام رسول خان یوسف زئی اس وقت 15 برس کے تھے.
ایسے دنیا بولے، جوناگڑھ کی پبلک ہی بولتے تھے کہ بھٹو صاحب نے بیکائے ان کو اور بھٹو صاحب لے گئے ان کو. ویسے ہم تو نا سمجھ ہی تھے مگر لوگ بولتے تھے کہ بھٹو صاحب کے کہنے سے گئے.
پاکستان میں انضمام کے اعلان کے بعد ریاست میں افراتفری مچ گئی، لوگ جوناگڑھ سے بھاگنے لگے. ہریش دیسائی بتاتے ہیں،
ہندو جانے لگے بال بچے کے ساتھ، تو بہت سے مسلم فیملی کو بھی ہوا کہ کچھ ہو گیا تو اس نے بھی اتنے بال بچے کو چھوڑ دیا. تو ایک وقت جوناگڑھ میں ایسا آ گیا کہ سرکاری جو نوکریات تھے وہ اور بوڑھے اور جو کہیں نہیں جا سکتے تھے اس کے سوا جوناگڑھ ٹوٹلی خالی ہو گیا تھا، ہندو مسلم دونوں نکل گئے. جوناگڑھ کے آجو باجو میں پوربندر، جام نگر، گونڈل سب دوسرے راج تھے تو اس میں سب چلے گئے یہ دہشت کی وجہ سے.
افراتفری کے درمیان نواب محبت خان اپنی بیگمات اور بچوں کے ہمراہ ڈکوٹا طیارے کے ذریعے پاکستان چلے گئے اور پھر کبھی نہیں آئے. چند مہینوں میں ریاست بھارت میں ضم کر لی گئی. نواب کے بنگلوں اور عمارتوں میں اب میوزیم اور سرکاری دفاتر قائم ہیں. ہندو اور مسلمانوں کی نئی نسل اس بات پر خوش ہے کہ جوناگڑھ پاکستان میں نہیں مل سکا. چراغ ونود بھائی ٹھکرار کہتے ہیں،
کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر جب جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ جڑ گیا تھا تو آج جو بھارت کا مزہ لے ہے، جو ہمارے ہندوستان دیش کی سنسکرتی ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. جو جوناگڑھ کے اچھے ہیریٹیج سٹیج ہے جیسے کہ اشوک کا شیلا لیکھ ہے، یہاں کا سودرشن تڑا ہے، وہ پاکستان میں کب کا مٹ چکا ہوتا ہے، آج یہ سنسکرتی میں دیکھنے کو نہیں ملتی.
شائستہ کھوکر کو خوشی ہے کہ جوناگڑھ بھارت کا حصہ ہے.
ابھی جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، انڈیا کی پوزیشن کیا ہے، وہاں پر لڑکیوں کو کس طرح سے رکھتے ہیں اور یہاں پر لڑکیاں کس طرح سے ہے. فی الحال اگر ہم یہاں پر ہیں انڈیا میں تو ہم لڑکیاں خود کا گرو کر سکتے ہیں، وہاں پر ہوتے تو ہم یہ نہیں کر پاتے.
پاکستان میں ملنے کے نواب کے فیصلے کا ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑا. پارتھ نیلج بھائی ایک نوجوان ایگزیکٹو ہیں.
اس ٹائم پہ اگر ہندو مسلمان کا کوئی ایشو یا وہ چیز ہوا ہوگا تو وہ مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، بٹ ابھی پریزنٹ سیناریو دیکھے تو ایسا نہیں ہے. ابھی بہت سب پازیٹیو ماحول ہے. جوناگڑھ از ٹرننگ آؤٹ ٹو بی اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن.
مقامی صحافی حنیف کھوکر کا کہنا ہے کہ نواب کا فیصلہ صحیح نہیں تھا.
اگر نواب ایسا فیصلہ نہیں کرتے، یہ دراصل یہ ہوا تھا، شاہ نواز بھٹو نے ایڈوائس دی تھی ان کو نواب کو اور یہ فیصلہ اس نے لیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل جائے، مگر یہ ان کا غلط فیصلہ ہے. آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواب اگر یہاں پہ رہتے تو بہت عزت کے ساتھ رہتے ہوتے اور آج سب کے ساتھ مل کے رہتے ہوگے.
جوناگڑھ اب گجرات کا ایک بڑا سیاحتی مرکز ہے. مقامی لوگوں کو ماضی کی اپنی مشترکہ وراثت پر فخر ہے. جوناگڑھ کی خوبصورت عمارتیں اور مقبرے جوناگڑھ کے نوابوں اور ان کی تاریخ کی یاد دلاتی ہیں. لیکن تقسیم کے 70 برس بعد پاکستان سے جوناگڑھ کے انضمام کی اعلان کی یادیں اب تاریخ میں کہیں گم ہو چکی ہیں. شکیل اختر، بی بی سی، جوناگڑھ.
یہ موضوع بدلیں، سیاست اور دوسری باتوں سے ذرا ہٹ کے ہے. یہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر دو پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں، ملٹی اسٹار کامیڈی فلم نامعلوم افراد 2 اور رومانوی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی. ان دونوں فلموں میں ایک بات مشترک، اداکارہ اروا حسین. لالی ووڈ میں جہاں گنی چنی فلمیں بنتی ہیں وہاں ایک ہی اداکارہ کی ایک ساتھ دو فلمیں ریلیز ہونا ہے نا خاصا دلچسپ معاملہ. ہماری بی بی سی کی نامہ نگار حنا سعید نے اس ضمن میں اروا حسین سے بات کی اور ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ اپنی فلموں کا انتخاب کرتی کیسے ہیں.
میں اپنے اسکرپٹس کو جب پڑھتی ہوں تو میں بہت انسٹنکٹیو ہوں اس بارے میں کہ مجھے اگر صحیح فیلنگ آ رہی ہو اور اگر مجھے لگ رہا ہو کہ کرنے کا میرا دل چاہ رہا ہے تو پھر میں کر لیتی ہوں. کوئی ایسے رولز نہیں ہیں.
کیا ایسی خاص بات ہے آپ کے کیریکٹر میں کہ آپ نے اس کو چوز کیا؟
ایک بار پھر سوچ لو فواد صاحب.
کیا سوچ لوں؟
دل توڑ کر کسی اور سے جڑ جاؤں تو ذرا ثواب نہیں ہونا.
جی دردانہ کا جو کیریکٹر ہے اس میں بہت سے شیڈز ہیں اور بہت سی انڈر لائنز ہیں. جب آپ فلم دیکھیں گی تو آپ کو ہوپ فلی آپ ان کو ان انڈر لائنز کو اور ان شیڈز کو فیل کر پائیں گی. تو کیونکہ جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے اس سے ویسے ہی پیار ہو گیا. سو آئی ہیڈ ٹو.
عید الاضحیٰ پہ آپ کی دو فلمیں آ رہی ہیں, نامعلوم افراد 2 اور یہ فلم, تو آپ ان دونوں میں سے کس کو سپورٹ کریں گی, کون سی فلم دیکھنے جائیں گی, کس کی پروموشن کریں گی؟
دیکھیے پروموشن تو میں دونوں کی کر رہی ہوں. بڑا مشکل سوال ہے, لیکن اگر میں آنیسٹلی جواب دینا چاہوں تو میرا خیال ہے کہ میں جس طرح کی انسان ہوں, مجھے لو اسٹوریز دیکھنا اور رومانٹک چیزیں دیکھنا اور بہت خوبصورت گانے اور کلرز کی طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر پنجاب نہیں جاؤں گی.
آڈینسز کو کیوں دیکھنے آنا چاہیے پنجاب نہیں جاؤں گی؟
اس میں ہر طرح کا فلیور آپ کو ملے گا. میوزک جو ہے وہ آپ کو سیٹسفائی کرے گا, آپ کو ویژول سیٹسفائی کرے گا, آپ کو کہانی اور ڈائیلاگز.
جانے ساری خدائی میں تیرا ہوں شیدائی, ایک تو ہی نہ جانے ماہیا.
بہت پیار کرتی ہوں تم سے.
میں تیرے نال نال رہنا, میں تیرے نال نال رہنا.
ابھی سیٹسفائی کریں گے اور بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے. خیر سٹوریز تو کتنی ہی ہیں دنیا میں, بٹ ایک ایسی سٹوری ہے جس کو بہت ڈفرینٹلی دکھایا گیا ہے اور پھر ڈائیلاگز میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے کیونکہ خلیل صاحب نے لکھا ہے. تو آپ کو ایک بار پھر پیار ہو جائے گا ہماری زبان اردو سے.
آپ نے میوزک کی بات کی تو فرحان بھی اس فلم کا حصہ ہے میوزک کے تھرو.
گنگا پھر رب رکھا تیرا,
فرحان کا جو گانا ہے وہ ایک دن ویسے ہی ندیم اور ہمایوں نے سنا. فرحان ایک گانے پہ کام کر رہا تھا تو ان کو لگا کہ یہ گانا جو ہے وہ اس فلم کا حصہ ہونا چاہیے. تو پھر وہ ظاہر ہے اس طرح سے گانے کا پروسیس آگے بڑھنے لگا کہ اچھا کیونکہ یہ یہاں پر پلیس ہونا ہے تو اس طرح سے کام کرنا چاہیے اس پہ. تو اس طرح سے کچھ
کتنا ڈفرینٹ ہے, اب آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی انڈسٹری میں ہیں, تو کتنا ڈفرینٹ ہے پہلے سے؟
اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں, ہمارا کام الگ ہے اور پرسنل لائف بالکل الگ ہے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ دونوں مکسڈ اپ ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ فیل ہو. ہاں اس طرح سے ضرور ڈفرینٹ ہے دیٹ ایک بہت سپورٹ ایڈ ہو گئی ہے. ہی موٹیویٹس می الاٹ, آئی آلسو موٹیویٹ ہم الاٹ. تو ہاں اس طرح سے اسٹرینتھ ایڈ ہو گئی ہے.
فرحان اور آپ نے ایک ٹیلی فلم میں کام کیا تھا جو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کی, تو فیوچر میں کوئی ایسا پروجیکٹ آپ کرنا چاہیں گی؟
جی میں نے فرحان کی میوزک ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں دو, وہ بھی بہت ہمارے لیے بھی ایکسائٹنگ تھی اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ایکسائٹنگ تھی. تو ضرور آئی تھنک دیل بی اے ڈریم سیٹ کہ اگر میرا ریئل لائف ہیرو میرا آن اسکرین ہیرو بھی ہو.
آپ اپنی اسٹائل اسٹیٹمنٹ کے لیے بہت جانی جاتی ہیں, تو آپ کی فیشن انسپریشن ہے کوئی, کون آپ کے کپڑے ڈیزائن کرتا ہے؟
مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ سوال بھی جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس معاملے میں بہت لیزی اور بہت کمفرٹیبل ہوں. میں ایک بلو جینز اور ٹی شرٹ میں کہیں بھی جا سکتی ہوں اور ایک سفید کرتے میں کہیں بھی جا سکتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہی میری اسٹیٹمنٹ ہے اگر ہے.
آپ کے کیا فیوچر پروجیکٹس ہیں جن کو آپ لک فارورڈ کر رہی ہیں؟
جی میں رنگریزا کو لک فارورڈ کر رہی ہوں, 21 دسمبر کو وہ آئے گی اور اس پہ بھی ہم نے بڑا ایک سال کام کیا ہے اور وہ بہت اچھی فلم ہے.
اربا حسین ہماری ساتھی حنا سعید سے گفتگو کر رہی تھیں. کیسی لگی گفتگو لکھیے گا تو عارف فقار امید ہے خطوں کے جواب والے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. لکھتے رہا کریں, ان کی بھی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی نیا موضوع آتا ہے. لکھیے گا اروا حسین کی باتیں کیسی لگیں, تھیں چٹپٹی, تھا ان میں رنگ, اور کیسا لگا پنجاب نہیں جاؤں گی کا ذکر. اور یہیں سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر سلیم احمد قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے سوزین لینن. میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ سربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر فرحت جاوید کی زبانی۔
انڈیا اور چین سمیت پانچ ممالک پر مشتمل تنظیم برکس نے پہلی مرتبہ اپنے اعلامیے میں پاکستان میں موجود شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کی مذمت کی ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا ایک اور بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نکی ہیلے نے شمالی کوریا کے خلاف سخت ترین اقدامات کرنے کی تجویز دی ہے۔ ایشیا کے مسلم ممالک نے میانمار کی سربراہ آنگ سان سوچی سے روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے اور مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کے اعلامیے کے مطابق شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ میڈلٹن اپنی تیسری اولاد کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔